یہ تعزلو ہننا کو جو روٹ ہے عین زواد لام ہے، عزل منع کرنا، دا ان عزال ایسی بیماری کو کہتے ہیں جس کا علاج ڈاکٹرز کو تھکا دے اور مشکل ہو، یعنی مشکل میں نہ ڈالو، روکو مت، مجبور مت کرو، پریشان نہ کرو. ہاں یہ دیکھیں آپ، یہ جو باہم رضامندی کے ساتھ قید لگائی گئی ہے بالمعروف، معروف طریقے سے، یعنی چھپی دوستیاں مراد نہیں ہیں یہاں. ذالک یوعظ بہ، اس چیز کی نصیحت کی جاتی ہے، واعظ کیا جاتا ہے. من کانا، ہر اس شخص کو جو ہو، منکم تم میں سے، یؤمن باللہ والیوم الآخر، اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا، یعنی جو مسلمان ہے وہ کبھی یہ کام نہ کرے. کیا؟ کہ بچی کو اپنے پچھلے شوہر سے یا ایک معقول معروف پسند کی جگہ پر شادی کرنے سے مت روکے. فرمایا ذالکم، تم سمجھتے ہو کہ یہ بغیرتی کی بات ہے، فرمایا ذالکم ازکا لکم، یہ زیادہ پاکیزہ بات ہے. تمہیں کچھ نظر آتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی اور طرف سے دیکھتے ہیں، زیادہ پاکیزہ ہے. وہ اطہر، زیادہ صاف ہے کہ پچھلے شوہر کے پاس چلی جائے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے، کہ بے جا غیرت جو ہے یہ بالکل بے فائدہ ہے. آپ دیکھیں کہ اگر نکاح روکا جائے تو کتنے نقصان آتے ہیں، فساد جنم لیتا ہے. اگر لڑکی کو گھر بٹھائے رکھیں گے، عزت و عصمت کو خطرہ ہو سکتا ہے. اگر وہ گناہ میں مبتلا ہو گئی تو روکنے والے کو گناہ ہوگا اس کا. ہو سکتا ہے کہ مرد اگر یہ دیکھے کہ مجھ سے اس کی شادی نہیں کی جا رہی تو وہ اس کو آ کے قتل کر دے اس کی شادی کے دن، کہیں اور ہو رہی. کہیں آپ نے کسی ایسے سے پڑھے ہوں گے اخباروں میں کہ اگر ایک مرد کسی عورت سے شادی کرنا چاہتا تھا، بعض وقت رشتے دار کزن وغیرہ، اور دیکھا کہ نہیں ہوئی، تو جس دن شادی کے دن یا لڑکی کو مار دیا، یا لڑکے کو، یا دونوں کو ہی مار دیا، تو وہ ایک نقصان کس کا ہوا؟ اس ایک معقول چیز کو بلا وجہ روکنے کا. پسند کے خلاف نکاح ہو، ایک عورت دل میں کسی کو رکھے ہوئے شادی کسی اور سے کیے ہوئے، اپنے شوہر سے وہ سیدھے منہ بات ہی نہیں کر رہی، یہ کس قدر گناہ کی بات ہے. دل کی بھی چور ہے، ایک آزمائش میں مبتلا کیا ہوا اس کو، اور اس میں احتمال زیادہ ہے کہ وہ رشتہ بننے کی بجائے بگڑنا چاہے. کتنا خوبصورت ہے ہمارا دین، لیکن اس دین پر عمل وہی کرتے ہیں. من کانا یؤمن باللہ، جو اللہ کا ایمان رکھتا ہو، والیوم الآخر، اور اس کو پتا ہو میں نے اللہ کے پاس جا کے حساب دینا ہے. ایسے میں نہ کوئی لڑکی کسی لڑکے سے چھپی دوستی رکھے گی، نہ ہی کوئی گناہ کا کام چھپ کے کرے گی، نہ ہی ماں باپ اس کو جبرن روکیں گے کہ اگر کوئی یعنی پرائرٹی ہے یا چوائس ہے تو بلا وجہ اس کو کنڈیم کیا جائے، تو پتہ چلنے کی دیر ہے اور اس کی مخالفت ہو جائے. تو ہر شخص جب یہ سمجھے کہ مجھے اللہ کو حساب دینا ہے، جواب دینا ہے، تو پھر وہ کسی پر بھی زیادتی کا نہیں سوچ سکتا. اسی سے معاشرے میں امن آتا ہے اور اسلام کی روح پروان چڑھتی ہے. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم طلاق دے چکو عورتوں کو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پھر وہ پہنچ جائیں اپنی عدت کو، یعنی عدت پوری کر لیں، اور عدت کے گزرنے کے بعد دوبارہ پہلے ہی شوہر سے نکاح کرنا چاہیں، تو تم فلا تعدلوہن، انہیں مت روکو، ان کے اس نکاح میں رکاوٹ مت ڈالو. اینکحن ازواجہن، کہ وہ نکاح کر لیں اپنے ہی شوہروں سے، یعنی گزشتہ شوہر سے. اذا ترادوا بینہم، جب وہ آپس میں باہم رضامند ہوں. یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب طلاق طلاق رجعی ہو، طلاق بائن کی صورت میں یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ طلاق رجعی کب ہوگی؟ پہلی مرتبہ بھی اور دوسری مرتبہ بھی. تیسری مرتبہ طلاق بائن ہو جائے گی،
پھر دوبارہ عورت اس شوہر سے نکاح نہیں کر سکتی، الا یہ کہ اتفاقاً اس عورت نے دوسرے نکاح کے بعد اس کو طلاق ہو گئی، یا اس نے خلع لے لی، یا اس کو وہ بیوہ ہو گئی، تو ایسی صورت میں اگر وہ پھر پہلے شوہر سے نکاح کرنا چاہتی ہے تو کر سکتی ہے. جان بوجھ کر حلالہ کرنا کرانا یہ مکروہ عمل ہے، سخت ناپسندیدہ ہے، اور عورت کی جو سٹیٹس ہے اس کے بھی خلاف ہے، عورت پر ایک طرح سے ظلم بھی ہے، اسی لیے اس سے روکا گیا. اور نکاح کیسے ہوگا؟ بالمعروف. اذا ترادوا بینہم بالمعروف، باہم رضامند ہو معروف طریقے پر، نکاح کے بغیر نہیں. یعنی نکاح کے بغیر تعلق میں رضامندی مراد نہیں. اور اسی طرح چھپی دوستی بھی مراد نہیں اس سے. اس سے مراد یہ کہ پراپر طریقے سے وہ شخص دوبارہ پیغام بھیجے اور لڑکی سے اسی طرح دوبارہ اذن لیا جائے جیسے پہلی دفعہ شادی کے وقت لیا گیا تھا، اور خاص طور پر متعلقہ عورت سے اس کی زبان سے سنا جائے. تمہاری عورت اگر خاموش ہو جاتی ہے تو اس کا اذن شمار کر لیا جائے گا، لیکن سیبہ جو ہے شادی شدہ پہلے سے طلاق یا بیوگی کی شکل میں، اس صورت میں کیا کرنا ہوگا کہ عورت کو اچھے طریقے سے بول کر بتانا ہوگا کہ اس کو اس کی رضامندی ہے یا نہیں. اب لڑکے کی رضامندی کے تراد و بینم ہوا کیسے پریکٹیکلی؟ کہ لڑکے نے پیغام بھیجا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ راضی ہے. ادھر سے لڑکی نے ہاں کر دی تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ راضی ہے. تو تراد و بینہم، آپس میں رضامند ہیں معروف طریقے سے. ذالک یوعظ بہ، یہ نصیحت کی جاتی ہے، من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، ہر اس شخص کو جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو. ذالکم ازکا لکم، یہی بات تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، واطہر اور زیادہ صاف ہے. ازکا کے بعد اطہر کی بات کی گئی، دونوں ہی پاکیزگی کی طرف نشاندہی کرتے ہیں. ازکا قلب کی صفائی کی طرف اشارہ ہے، اور اطہر طہارت ظاہری صفائی کی طرف اشارہ ہے. یعنی یہ کوئی ناپاک عمل نہیں، ناپسندیدہ عمل نہیں کہ عورت طلاق کے بعد پھر سابقہ شوہر کی طرف رجوع کر جائے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو، تم کو معلوم نہیں. کیا معلوم نہیں؟ کہ بظاہر ایک چیز جو ایک دفعہ بہت بڑی مشکل کا سبب بنی، اب پھر اسی کی طرف لوٹا جا رہا ہے. عموماً انسان کیا سوچتا ہے کہ اگر پہلے ان کا گزارا نہیں ہوا تھا تو اب کیسے ہوئے گا؟ تو ہو سکتا ہے کہ دونوں نے الگ رہ کر ایک بہت بڑا سبق سیکھا ہو، اچھی طرح سوچنے سمجھنے کا موقع ملا ہو، اور اب وہ اپنی گزشتہ غلطی کو نہ دہرائیں. اسی طرح تم نہیں جانتے کہ بے جا غیرت بے فائدہ ہے. طلاق کے بعد اگلا حکم رضاعت کا ہے. رضاعت، رے دعاد عین، ردعا دودھ پلانا. والوالدات، اور والدات مائیں، یربینا دودھ پلائیں، اولادہن اپنی اولاد کو. یہاں کون سی مائیں مراد ہیں؟ جو اپنے گھر میں ہوں یا طلاق یافتہ ہوں یا بیوہ ہو چکی ہوں، سبھی شامل ہیں اس میں. کوئی بھی ماں جو ماں بن جائے، جب بن جائے، اس پر کیا ذمہ داری ہے؟ کہ دودھ پلائے. کس کو؟ اولادہن، اپنی اولاد کو. اس سے ماں کی ایک ذمہ داری معلوم ہوتی ہے کہ ماں بننے کے بعد عورت کو اپنے بچے کی اس غذا کا اہتمام جو فطرت نے اس کے لیے رکھی وہ کرنا ضروری ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کی منشا کے مطابق ہے۔ بل والدات یرضعن اولادہن، اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ماں جو ایک ایک گھونٹ دودھ کا پلاتی ہے وہ اس کے حق میں صدقہ شمار ہوتا ہے۔ صدقہ یہ نہیں صرف کہ آپ بازار میں پیسے بانٹ رہے ہیں یا غریبوں مسکینوں کو دے رہے ہیں، وہ تو ہے ہی، لیکن عموماً ہمارے ہاں صدقے کو بہت لمیٹڈ معنوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ تو ایک ماں اپنے بچے کو اپنے سینے سے دودھ کا جو گھونٹ دیتی ہے وہ اس کے حق میں صدقہ شمار ہوتا ہے۔ نیکی لکھی جاتی ہے، برائی مٹائی جاتی ہے، یعنی اس کے گناہوں کا بھی کفارہ ہوتا ہے۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ بچے کے دودھ پینے کی وجہ سے بچے پر جو اچھے عمدہ اثرات ہوتے ہیں، طبی لحاظ سے، اخلاقی اعتبار سے، نفسیاتی اعتبار سے، طبی اعتبار سے آپ دیکھتے ہیں کہ جو بچے ماں کا دودھ پیتے ہیں اور جو نہیں پیتے ان میں صحت کے اعتبار سے بہت بڑا فرق ہوتا ہے، بیماریوں سے ریزسٹنس جس طرح پیدا ہوتی ہے وہ اس کے بغیر نہیں ہوتی۔ پھر اسی طرح ماں کا دودھ جو ہے وہ نوزائیدہ بچے کے لیے مکمل غذا ہوتا ہے جس میں اس کی بہت سی اور ڈیفیشنسیز پوری ہوتی ہیں، ڈبے کے دودھ یا کسی جانور کے دودھ سے وہ کمی پوری نہیں ہو سکتی، وہ مکمل غذا اس کو نہیں ملتی۔ ایک اخلاقی فریضہ بھی ہے ماں کا، اور اسی طرح بچے کے اوپر نفسیاتی اثرات بھی اس کے مرتب ہوتے ہیں۔ جو بچے ماں کا دودھ پیتے ہیں وہ زیادہ سیکیور فیل کرتے ہیں، زیادہ کانفیڈنٹ ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ بچہ 9 مہینے تک ماں کے پیٹ میں رہتا ہے اور ایک پروٹیکشن اور ایک کیئر اور ایک گود کا عادی ہوتا ہے جو فطرت نے اس کو پرووائڈ کی۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو انسان بھی درختوں پہ لگا کرتے، لیکن اللہ نے اس کے لیے ایک بہترین، محفوظ ترین، خوبصورت ترین طریقہ اختیار کیا جس میں اگرچہ کچھ مشکلات ہیں لیکن ان مشکلات کے ساتھ ساتھ ان کی جو تاثیر ہے یا اس سے جو ایک رشتہ ڈیولپ ہوتا ہے ماں اور بچے کے درمیان اور پھر پورے خاندان کے ساتھ، وہ ایک بے مثال چیز ہے۔ اگر باہر سے کہیں برآمد ہوتے اور چیزوں کی طرح تو وہ محبت اور کیفیت آ نہیں سکتی تھی۔ کس طرح فطرت 9 ماہ تک ایک ماں کو عادی کرتی ہے ایک بوجھ اٹھانے کا، پھر وہ بوجھ ہاتھوں میں آ جاتا ہے، پھر ایک ذمہ داری کا بوجھ پڑ جاتا ہے اس کی کیئر، نگہداشت، تعلیم و تربیت، تو اس کے لیے فطری طور پر وہ تیار ہو چکی ہوتی ہے۔ اگر یکایک ایسا بچہ اس کو مل جائے تو اس کے لیے عموماً بعض اوقات وہ پوری طرح سیکریفائس نہیں کر پاتی۔ بہرحال جو بچے ماں کا دودھ پیتے ہیں وہ نفسیاتی اعتبار سے مطمئن، کنٹینٹ ہوتے ہیں۔ پھر یہاں پر دودھ پینے کی مدت مقرر کر دی گئی کہ کب تک دودھ پلایا جائے۔ فرمایا حولین کاملین، 2 سال، لیکن 2 سال مکمل پلانا فرض نہیں۔ اسی لیے فرمایا لمن اراد ان یتم الرضاع، 2 سال کی مدت اس کے لیے ہے جو رضاعت کی مدت کو پورا کرنا چاہے، یعنی میکسیمم وہ 2 سال تک جا سکتا ہے۔ ہمارے ہاں معاشرے میں ایک عام خیال ہے کہ لڑکا 2.5 سال تک پیے اور لڑکی 2 سال تک، یہ سب خود ساختہ باتیں ہیں، کہیں کوئی ایسی ڈسکریمنیشن قرآن میں نہیں کی گئی، سب کے لیے 2 سال ہی بتایا گیا۔ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعۃ، جو بھی مائیں یہ چاہیں کہ بچے پورا دودھ پئیں وہ بس 2 سال تک پلائیں۔ ہاں اگر ایک ماں اپنی بیماری کی وجہ سے، کسی اور مجبوری کی وجہ سے 2 سال تک پلا نہیں سکتی تو وہ گناہگار نہیں۔ بچے کے علاوہ ماں کی اپنی صحت اور سیٹسفیکشن کے لیے اور ماں کی مامتا کے اظہار کے لیے بھی اپنا دودھ پلانا ایک بہت خوشگوار، ایک خوشگوار تجربہ ہے۔ لیکن اس میں ماں کو چوائس دی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے جبر نہیں کیا، کیونکہ بعض مائیں دودھ پلانے کی وجہ سے خود بہت کمزور ہو جاتی ہیں، زیادہ لمبا عرصہ دودھ نہیں پلا سکتی، بعض اوقات نیکسٹ پریگننسی کی وجہ سے دودھ نہیں پلایا جا سکتا، یا کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے کہ ماں کسی ایسی بیماری کا خدا نخواستہ شکار ہے کہ جس میں ماں کا دودھ بچے کے لیے صحت کی بجائے بیماری کا سبب بن جاتا ہے، تو ایسی صورت میں بھی ارلی ٹائم میں دودھ چھڑایا جا سکتا ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنا جتنا بچے سمجھدار ہوتے چلے جاتے ہیں، بڑے ہوتے چلے جاتے ہیں، اتنا ہی پھر وہ دودھ چھوڑنا نہیں چاہتے، زیادہ مشکل ہو جاتی ہے ان کو چھڑانے اور سمجھانے میں۔ لیکن باوجود اس کے کہ وہ مشکل کریں، اس کے بعد 2 سال کے بعد ان کا یعنی ان کے اندر شعور کچھ بیدار ہونے لگتا ہے، اور پھر اتنے میں اور بچوں کی باری بھی آ جاتی ہے، اس لیے 2 سال کے بعد اسے الگ کر دیا جائے۔ بعض اوقات آپ دیکھیں کہ مائیں بچوں کو جب دوسرا اوپر کا دودھ پلاتی ہیں تو گود بھی کم لیتی ہیں، کوٹ میں ڈالا، فیڈر تیار کیا، تکیے کے ساتھ ٹیک لگائی اور ان کو پلایا اور خود اپنے اور کام کیے۔ جب اپنا دودھ پلاتی ہیں تو مجبوراً انہیں کسی نہ کسی طرح بچے کو ساتھ چمٹانا پڑتا ہے، اور اس طرح بچے کی جو محبت کی ایک طلب ہوتی ہے وہ پوری ہوتی رہتی ہے۔ اور ماں کے اپنے لیے بھی بڑا ضروری ہے کہ اسے بھی ریلیکسیشن کا تھوڑا سا ٹائم مل جاتا ہے، ورنہ ماں کانسٹنٹلی انڈر سٹریس رہتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ ماں کام کرتے کرتے اگر بچہ رہا، اگر اس کو دودھ پلایا، تھوڑا خود بھی ریلیکس کیا، ریسٹ کیا، اور اس طرح یعنی وہ خوشی جو بچے کو ملتی ہے اس میں ماں بھی برابر کی شریک ہو جاتی ہے۔ لیکن 2 سال کے بعد بچے بڑے بھی ہوتے ہیں اور نفسیاتی اعتبار سے بھی پھر ان کے لیے مفید نہیں، اور جسمانی اعتبار سے بھی ان کے لیے وہ دودھ اب اس طرح فائدہ مند نہیں رہے گا جس طرح 2 سال کی مدت کے اندر۔ کہیں میں نے پڑھا تھا کہ اس کے بعد وہ ان کے لیے نقصان دہ ہو جاتا ہے، یہ تو مجھے معلوم نہیں کہ کس وجہ سے، لیکن ایک معلومات کے طور پر یہ بات عرض کروں گی۔ اگر آپ میں سے کوئی ڈاکٹر یا کوئی بھی شخص جو اس فیلڈ کا کچھ مزید ماہر ہو اپنے کمنٹس بھیج سکتا ہے، اور اس میں مقصد کیا ہے آپ لوگوں کو شریک کرنے کا، تاکہ دوسری بچیاں یا خواتین جو مائیں ہیں یا بننے والی ہیں وہ اسلامی اعتبار سے اور آئندہ نسلوں کی بہترین پرورش کے اعتبار سے اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے دنیا کے لیے بھی اور اپنی آخرت کے لیے بھی، اپنے لیے اور اپنے بچوں اور اپنی نسلوں کے لیے زیادہ بہتر کام کر سکیں۔ مسلمان ہونے کا مطلب صرف نمازی ہونا نہیں ہے، مسلمان ہونے کا مطلب دوسروں کے حقوق ادا کرنا بھی ہے۔ جس طرح اللہ کے بعد والدین کا حق سب سے زیادہ ہے، اسی طرح دوسرے عام رشتہ داروں کے مقابلے میں اولاد کا حق پھر زیادہ ہے، ماں باپ پر اولاد کی ذمہ داری زیادہ ہے۔ اور یہ ذمہ داری کب شروع ہوتی ہے؟ پریگننسی کے دوران بھی اور اس کے بعد ولادت کے بعد بھی۔ انہی ذمہ داریوں اور حقوق کی ادا، یعنی ماں کا دودھ پینا بچے کا ایک حق ہے، تو اس حق کو دینا ماں کا فرض بنتا ہے، اور اس کی ادائیگی ایک عبادت ہے، ایک خوشگوار فریضہ ہے، ایک تجربہ ہے، اجر کا سبب ہے اور دنیاوی فوائد کا بھی سبب ہے۔ انہوں نے بریسٹ فیڈنگ کے بارے میں کچھ انفارمیشن لکھی ہے تو یہ آپ کو خود ہی بتا دیتی ہوں۔
یہ دا بک آف پیڈیاٹرک سے لیا گیا ہے، اس کے ایڈوانٹیجز آف بریسٹ فیڈنگ۔ Breast milk is inexpensive. It only requires 500 extra calories for the mother. Milk is available all the time and is practically free from pathogenic bacteria. Bacteria nahi hote hain isme. It is available at the optimum temperature, jo bhi like usko cool kiya kuch karne ki zarurat nahi hoti. Its composition is ideal for infant growth. Its protein is in easily digestible form and it contains high lactose content. Breast feeding is emotionally satisfying for the mother and helps in establishing a healthy mother-child relationship. It contains immunoglobulins, antibodies ko immunoglobulins kehte hain, and protects against certain infections such as E. coli and cholera, gastroenteritis, polio, tetanus, measles, yusari, and other viruses. It contains a bifidus factor, ek factor hota hai, which promotes the growth of lactobacillus and helps to lower the gut pH. اٹ پروموٹس انولوشن آف یوٹرس. یہ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ آپ کی فگر خراب ہوتا ہے, اٹ ہیلپس ان لائک برنگنگ اٹ بیک. اور پرولونگ بریسٹ فیڈنگ ہیلپس ان اسپیسنگ دا چلڈرن بائی ڈیلینگ پریگنسی. اٹس اے نیچرل کانٹراسیپٹیو. انسیڈنس آف بریسٹ کینسر از لیس ان دوز مدرس ہو بریسٹ فیڈ دا چلڈرن. پھر اس کی الرجی ٹو بریسٹ ملک از لیس کمپیئر ٹو اگر آپ کسی لائک کاؤ یا کسی اور کا ملک پئیں گے تو اس میں الرجی ہونے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں.
پھر فرمایا وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. المولود له, جس کا بچہ ہے یعنی باپ. المولود له کا ترجمہ میں صرف باپ کروں گی. اور باپ پر کیا ہے؟ ان عورتوں کا کھانا, وَكِسْوَتُهُنَّ, اور ان کا لباس. جب ماں بچے کو دودھ پلا رہی ہو تو باپ کے اوپر نان نفقہ فرض ہے, اسے دینا ہوگا, یعنی بیوی کا نان نفقہ. عام حالات میں تو ایک گھر میں اگر عورت رہ رہی ہے تو سب کچھ نارمل طریقے سے, معروف طریقے سے وہ حاصل کر رہی ہے. لیکن اگر وہ طلاق لے لیتی ہے یا بیوہ ہو جاتی ہے تو اب کیا ہو؟ اب ان کا خیال کون رکھے ان عورتوں کا؟ کیونکہ ضروری نہیں کہ عورت خود ارن کرتی ہو. ایسی صورت میں کیا فرمایا؟ کہ خواہ طلاق ہو چکی ہو, رجعی ہو یا بائن ہو. رجعی سے مراد سمجھ گئے نا آپ, پہلی دو طلاقیں, اور آخری تیسری بائن ہوتی ہے. خواہ رجعی ہو یا بائن ہو, اس میں بچے کے باپ پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ طلاق یافتہ عورت کو اس دوران, یعنی یہ دو سال مثلا اگر دودھ پلاتی ہے تو ان دو سالوں میں کپڑا بھی دے, کھانا بھی دے. کتنا دے؟ لمٹ نہیں مقرر کی گئی. فرمایا بالمعروف, معروف طریقے سے. اب آپ دیکھیں یہ کتنا نمبر حق آیا جو اللہ نے عورت کو دلایا. ابھی تک جو آیات آپ پڑھ رہے ہیں ان سب کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ کس کو پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے؟ عورت کو پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے. ہر جگہ عورت کے حق کی بات ہوتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ بظاہر آیات میں ہم جب ایسے ہی ٹرانسلیشن پڑھ جاتے ہیں تو ہمیں کبھی محسوس نہیں ہوا. اب جو بچوں کو دودھ پلانے کی بات ہے تو اس میں بھی یہ عورت کا صرف فرض نہیں, اس کا حق بھی ہے. حق کیا ہے کہ ایک بچہ جس کو 9 مہینے اس نے پیٹ میں رکھا, اب ایک دم اسے اپنے سے کاٹ نہیں سکتی. اس کا دل چاہتا ہے کہ اسے مزید ابھی اور چمٹائے رکھے. بچے کو تو جو سیٹسفیکشن ہوتی ہے سو ہوتی ہے, ماں کو بھی ایکولی سیٹسفیکشن ہوتی دودھ پلا کر. جیسے وہ ایک جنگ کے قیدیوں میں ایک عورت بھی پکڑی گئی تو وہ جس بچے کو دیکھتی دودھ پلاتی ماں تھی, جس بچے کو دیکھتی اپنے ساتھ لگا لیتی اور اس کو دودھ پلانا شروع کر دیتی. کیونکہ فطرت میں اللہ تعالیٰ نے بچوں کی محبت ماؤں کے دل میں ڈالی, اللہ یہ کہ بہت ہی سنگ دل ہو جس کے اندر سے یہ چھین لی جائے تو وہ ایک الگ ایکسپشنل کیس ہو سکتا ہے. لیکن عام طور پر نہ صرف یہ کہ انسانوں میں بلکہ جانوروں میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا. اور ماں کی ممتا تو بہت مشہور ہے. فرمایا کہ عدت کے دوران ماں کا, ماں اگر دودھ پلا رہی ہے تو اس کے بعد پر اس عورت کا اگرچہ کوئی تعلق نہیں رہا لیکن وہ اسے خرچ دے گا. لا تکلف نفس الا وسعها, نہ تکلیف دی جائے کسی شخص کو مگر اس کی وسعت کے مطابق. کسی شخص سے مراد کون ہے؟ یعنی نہ ماں کو نہ باپ کو. باپ کو کیسے تکلیف ہو سکتی ہے کہ اس سے ضرورت سے زائد نان نفقے کا مطالبہ کیا جائے, یا عورت ایسے ڈسٹنس پہ جا رہے کہ جہاں باپ کو بار بار لا کے دودھ پلانے میں مشکل ہو, یا وہ اسے بچے کو پاس رکھنے کے لیے تیار نہ ہو. یہ کہے دودھ تو پلاؤں گی لیکن بچہ ساتھ نہیں رکھوں گی تاکہ باپ جو ہے وہ کسی طرح ستایا جائے. اسی طرح عورت کے لیے تکلیف کی بات کیا ہے؟ لا تکلف نفس الا وسعها. عورت کے لیے تکلیف کی بات یہ ہے کہ اس سے دودھ تو پلوایا جائے لیکن اسے اس کا حق نہ دیا جائے. اس کی ممتا کی ماری ماں مجبور عورت کو یہ دیکھ کر کہ یہ تو ہم نہ بھی نان نفقہ دیں تو یہ پلائے گی تو کیوں نہ اس سے فائدہ اٹھایا جائے. یہ ایک زیادتی ہے. لا تدا, اسی لیے مزید فرمایا لا تدار والدتم بولدہا, نہ نقصان پہنچایا جائے والدہ کو اپنے بچے کی وجہ سے. کہ ماں بچے کو اپنے پاس رکھنا چاہے لیکن اسے کسی ایسی مشکل میں ڈال دیا جائے کہ وہ رکھ نہ سکے، یعنی بغیر خرچ کے ذمہ داری اٹھانے پر اسے مجبور کیا جائے دودھ پلانے کی. باپ کا نقصان کیا ہو سکتا ہے؟ ولا مولود لہ بولدہ، اور نہ باپ کو نقصان دیا جائے بچے کی وجہ سے. یعنی ماں بچے کو نقصان دے کر باپ کو ستانے کی کوئی چال نہ کرے، مثلاً وہ بچے کی صحیح کیئر نہ کرے کہ اچھا ہے کھا لے کوئی گندی چیز، پیٹ درد ہوگا تو لے کے جائے گا نا ڈاکٹر کے پاس اور خود ہی خرچ ہوگا. تو اس میں کیا کہا؟ بے والا دہا، بچے کے ذریعے نقصان نہ دیا جائے، یعنی بچے کو بیچ میں آڑ بنا کر یہ بچے کی کمزوری، بچے کی محبت کی کمزوری کو ایک بہانہ بنا کر ماں یا باپ کو ستایا نہ جائے. اب اس میں اصل چیز جو سکھائی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ کہ معاملات کو جذبات کی بھینٹ نہ چڑھاؤ، کوئی بھی چیز انتقام لینے کا ذریعہ نہ بناؤ، اور کسی معاملے میں بھی دوسرے شخص پر زیادتی نہ کرو. وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، اور وارث پر بھی اسی کی مانند ذمہ داری عائد ہوتی ہے. یہ جو پچھلی آیت کا یہ پچھلا حصہ تھا نا، وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ، یہ تو نارمل حالات میں تو ہے ہی، انڈرسٹوڈ ہے، طلاق کی صورت میں ہے خاص طور پر، ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، یہ کس شکل میں ہے؟ بیوہ ہونے کی شکل میں. متعلقہ عورت بچے کو اگر دودھ پلا رہی ہے تو باپ زندہ ہے، اسے چاہیے کہ ضرورت پوری کرے ماں کی، ٹھیک. باپ فوت ہو چکا ہے، ابھی پھر وہ دودھ پلا رہی ہے تو اب اس عورت کا خرچ کون دے؟ وارث دے. کس کا وارث؟ مرنے والے کا وارث. اس میں خود بچہ بھی شامل ہے، بچہ بھی تو باپ کا وارث ہوتا ہے نا. اب باپ کی وراثت جو بچے کو ملی اس میں سے بھی ماں خرچ کر سکتی ہے، اور اس کے علاوہ جو اصحابہ ہیں یعنی میل کے جو اپنے رشتہ دار ہیں جو وراثت میں شریک ہوئے ہیں، مثلا ماں باپ وغیرہ، تو وہ اپنے شرعی حصے میں سے اس عورت پر خرچ کریں، اور یہ پیسہ مشترکہ طور پر سب وارثوں کی طرف سے ماں کو دیا جائے. آپ دیکھیں کتنی دور سے حق دلوایا عورت کو. ہمارے معاشرے میں کوئی ایسی صورت ملتی ہے؟ جی میں ریپیٹ دوبارہ کروں گی، سارا ہی کروں گی دوبارہ، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ یہ چیزیں آپ موسٹلی آپ پہلی دفعہ سن رہی ہیں، اور اگر پڑھی بھی ہوں تو اتنا غور نہیں کبھی کیا ہوگا. میں چونکہ ایک عورت ہوں آپ اس لیے عورتوں کے حقوق کی نمائندہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ مجھے، تو ایک عورت کی تفسیر اور مرد کی تفسیر میں ایک بہت بڑا فرق ہوگا کہ وہ عورت کے فائدے کی چیزیں نکال کے تلاش کر کے سامنے لائے گی. یہ اس لیے نہیں کہ باعث ہونے کی وجہ سے، اس کی بنیادی وجہ یہ کہ ہمارے ہاں عورت کو بڑا شکوہ ہے کہ اسلام نے اسے کچھ نہیں دیا. اور یہ ایک غلط فہمی عموماً کیوں پیدا ہو گئی ہے؟ کیونکہ ہمارا کلچر ایسا ہے، اس میں یہ سب کچھ نہیں دیا جاتا عورت کو. خدا نخواستہ ایک عورت کو طلاق ہوئی تو اسے گھر رہنے تک کی اجازت نہیں، اپنا سامان تک اٹھانے کی اجازت نہیں، اپنے کپڑے اس کے بیچاری کے پیچھے رہ جاتے ہیں، اپنا زیور، اپنی استعمال کی چیزیں، اور ایک زبردست جذباتی دھچکے سے وہ گزرتی ہے. اور اسی طرح جب بیوہ ہو جاتی ہے تو پھر پائی پائی کو ترستی ہے، بچہ چھوٹا رہ گیا پیچھے، اس کو خرچ کرنا ہے، اب وہ ہاتھ پھیلائے؟ نہیں. فرمایا علل وارث مثل ذلک، سارے وارث جو مرنے والے کی وراثت جائیداد میں شریک ہیں وہ کیا کریں؟ اس بیوہ عورت کو اس بچے کے دودھ پلانے کی خاطر اس پر خرچ کریں.